جمعرات 31 اگست کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بینظیر بھٹو کے قتل کیس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ عدالت کی جانب سے کیس کے اہم ملزم پرویز مشرف کو مفرور قرار دینے پر پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسا نے کہا،
سزا تو اس کو ہونی ہے، ابھی اس کے لیے بری تو نہیں کسی نے دیا، دیکھیے وہ تو ڈارمنٹ کر دیا ان کو ایکسپانڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے 10 سال سے جاری سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے 5 ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا گیا ہے۔ 2 سینئر پولیس افسران کو فرائض سے غفلت برتنے کے الزام میں 17-17 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ سنیے ثنا گلزار کی زبانی۔
مقدمے کا فیصلہ گزشتہ روز محفوظ کیا گیا تھا، جو آج اڈیالہ جیل میں ہی سنایا گیا۔ سابق سی پی او سعود عزیز اور ایس پی خرم شہزاد کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ مقدمے میں قید 5 ملزمان محمد رفاقت، حسنین گل، شیر زمان، عبدالرشید اور اعتزاز شاہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 میں اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں انتخابی جلسے کے بعد ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں۔
اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ میانمار کے مسلم اکثریتی علاقے رکھائن میں پرتشدد واقعات کے بعد ایک ہفتے میں 27,000 سے زائد روہنگیا مسلمان علاقے سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ احوال کے ساتھ تابندہ کوکب۔
امدادی کارکنوں کے مطابق نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کے لیے کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ کیمپ میں آنے والے کئی پناہ گزین گولیاں لگنے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ نقل مکانی کا حالیہ سلسلہ شدت پسندوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں سے شروع ہوا۔ میانمار میں حکام کے مطابق روہنگیا شدت پسندوں نے جمعے کو 30 پولیس اسٹیشنز پر حملہ کیا۔ ان جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد شدت پسندوں کی بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ رکھائن ریاست سے مصدقہ اطلاعات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ بہت کم صحافیوں کو علاقے تک رسائی حاصل ہے۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا ہے کہ عراق کی افواج نے تل عفار کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے شدت پسند تنظیم داعش کو خبردار کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے عراقی افواج ان کے پیچھے آئیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے پاس واحد راستہ ہتھیار پھینکنا یا پھر موت ہے۔ واضح رہے کہ تل عفار میں حالیہ دنوں میں عراقی افواج اور شدت پسند تنظیم داعش کے درمیان شدید جھڑپیں جاری رہیں۔ تل عفار اس تنظیم کے آخری اہم علاقوں میں سے ایک تھا، جہاں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی میں آج صبح ایک پرانی عمارت گر کر تباہ ہو گئی، جس میں اب تک 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سنیے رضا ہمدانی سے۔
عمارت گرنے کا یہ واقعہ جنوبی ممبئی کے بائکلا کے علاقے میں پیش آیا۔ ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ یہ علاقہ گنجان آباد ہے، اس لیے امدادی کام میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ عمارت 3 منزلہ تھی، جبکہ آگ پر قابو پانے والے عملے کا کہنا ہے کہ یہ عمارت 5 منزلہ تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں سے 5 کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ روز ممبئی میں شدید بارش ہوئی تھی اور اسی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ تقریباً 1 ماہ میں ممبئی میں عمارت گرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک کیمیکل پلانٹ میں 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ ایمرجنسی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کے باعث خارج ہونے والا دھواں نہایت خطرناک ہے۔ دھوئیں سے متاثر ہونے والے ایک پولیس اہلکار کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ سنیے فاران رفیق سے۔
حالیہ بارشوں کے دوران کیمیکل پلانٹ میں موجود اس مواد کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پلانٹ کی انتظامیہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ان دھماکوں کو روکا نہیں جا سکے گا۔ کیمیکل پلانٹ کے قریب تقریباً 1.5 میل کا علاقہ پہلے ہی کلیئر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے شہر کی انتظامیہ نے سمندری طوفان ہاروی سے ہونے والی تباہی کے بعد شہر میں رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ طوفان ہاروی کے باعث گزشتہ جمعے سے جاری بارشوں کی وجہ سے شہر کے بیشتر حصے زیر آب آ گئے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب تک 20 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس شمالی کوریا سے نمٹنے کے لیے سفارتی حل کبھی ختم نہیں ہوتا، جبکہ چین نے بھی شمالی کوریا پر مزید پابندیاں لگانے کی تجویز کو مسترد کیا ہے۔ سنیے آصف فاروقی کی زبانی۔
امریکی وزیر دفاع کا سفارتی حل کی حمایت میں یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے عسکری عزائم سے نمٹنے کا طریقہ بات چیت نہیں ہے۔ روس نے بھی امریکہ کو فوجی کارروائی کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا کہ ایسے اقدام کے انتہائی غیر متوقع نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ رواں ہفتے شمالی کوریا نے ایک میزائل تجربہ کیا تھا جو جاپان کی فضائی حدود سے گزرا تھا۔ جاپان نے اس میزائل کو ایک غیر معمولی خطرہ قرار دیا تھا۔ شمالی کوریا نے میزائل کو بحر الکاہل میں وسیع تر عسکری اقدامات کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ الطاف حسین کی گزشتہ برس 22 اگست کی تقریر پاکستان اور ایم کیو ایم کے آئین کے خلاف تھی اور ان سے علیحدگی کا فیصلہ حتمی ہے۔ بی بی سی اردو کے خصوصی سلسلے ویژن پاکستان میں فاروق ستار کا خصوصی انٹرویو آج سیربین کا حصہ ہے، لیکن پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ سامعین، جس طرح آپ نے خبروں میں سنا، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان کی دو بار منتخب وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے پانچ ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ دو سینئر پولیس افسران کو فرائض سے مجرمانہ غفلت برتنے کے الزام میں 17-17 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ پیپلز پارٹی نے فیصلے کو افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ فیصلے کی مزید تفصیل کے ساتھ نامہ نگار شہزاد ملک۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد اصغر خان نے اڈیالہ جیل میں سخت سیکورٹی کے حصار میں سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کی روشنی میں جن پانچ ملزمان کو رہا کیا گیا ہے، ان میں رفاقت، حسنین گل، عبدالرشید، شیر زمان اور اعتزاز شاہ شامل ہیں۔ بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کی تفتیش پہلے پنجاب پولیس نے کی اور اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ تفتیش پنجاب پولیس سے لے کر وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کو سونپ دی۔ عدالتی فیصلے میں اس وقت کے راولپنڈی پولیس کے سربراہ ڈی آئی جی سعود عزیز اور ایس پی راول ٹاؤن سرکل خرم شہزاد کو فرائض میں غفلت اور مجرمانہ اعانت ثابت ہونے پر 17-17 سال قید اور 5-5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجرم سعود عزیز حال ہی میں اڈیشنل آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے مجرم خرم شہزاد اس وقت راولپنڈی میں ایس ایس پی اسپیشل برانچ کے عہدے پر تعینات تھے۔ اس مقدمے کے چیف پروسیکیوٹر خواجہ امتیاز نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔
جو دو ملزمان سزا ہو گئے ہیں ان کی انہانسمنٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو اور زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی، اور اس کے علاوہ ملزمان اپیل فائل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ایکوئٹل بنتا تھا، ان کا بھی رائٹ آف اپیل ہے، ہمارا بھی رائٹ آف اپیل ہے۔ رائٹ آف اپیل اگینسٹ ایکوئٹل ہے اور ایک اپیل اگینسٹ کنوکشن ہے۔ وہ اپیل اگینسٹ کنوکشن فائل کریں گے، ہم اپیل اگینسٹ ایکوئٹل فائل کریں گے، لیکن اس کا پروسیس ہے فیصلہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے گراؤنڈز بنیں گے وہ گراؤنڈز ہم ریفر کریں گے اپنے جو منسٹریز ہیں، وہ ہمیں پرمیشن دیں گی تو ہم اس پرمیشن کے ساتھ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔
بینظیر بھٹو کے کیس کو پنجاب پولیس نے بھی انویسٹیگیشن کی، ایف آئی اے نے بھی۔ ان دونوں میں جو ایک چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان کے جو مرکزی ملزمان ہیں ان پر دونوں ادارے جو تھے وہ متفق تھے کہ ان کے خلاف ایسے شواہد موجود ہیں، تو ہم کہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا لکونہ تھا پروسیکیوشن کی طرف سے جس کی وجہ سے انہیں بینیفٹ ہوا ہوگا؟
جو ملزمان بری ہوئے؟
جی بری ہوئے۔
دیکھیں، ان کو ڈیفینیٹلی جو جج نے فیصلہ کیا ہے ان کا اپنا ایک جوڈیشل مائنڈ ہے، انہوں نے ان کو بینیفٹ آف کوئی ڈاؤٹ دیا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن کے اندر آئے گی یا ایویڈنس کے اندر جب ایویڈنس آئی تو وہ چیزیں کچھ مسنگ ہوئی یا کسی چیز کے اوپر ان کو شکوک و شبہات کریٹ ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے ججوں کے ہر جج کا ہر کورٹ کا ایک اپنا جوڈیشل مائنڈ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے جوڈیشل مائنڈ کے مطابق ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے ان کو ایکویٹ کر دیا ہے اور ان کو کنوکٹ کر دیا ہے۔ تو جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، ایک جے ٹی بنی اس کی، ایف آئی اے کی، اس کے علاوہ پنجاب پولیس کی تھی، دونوں نے انویسٹیگیٹ کیا، دونوں نے ان چاروں کو، پانچوں کو ملزم ڈکلیئر کیا، ساتھ جو سزا ہوئے ان کو بھی ملزم ڈکلیئر کیا، لیکن جج کا اپنا ایک جوڈیشل مائنڈ ہے, وہ ایویڈنس چونکہ پوری ریکارڈ ہونے کے بعد, بس ساری ایویڈنس پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ان کا جوڈیشل ڈیسیجن ہے, ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں.
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو اس مقدمے میں اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کی جائیداد کی ضبطگی کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں. ملزم پرویز مشرف اس سے پہلے آئین شکنی اور لال مسجد کے سابق نائب خطیب عبدالرشید غازی کے قتل کے مقدمے میں بھی اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی کے 8 جج صاحبان نے کی, جبکہ اس مقدمے میں 70 سرکاری گواہان کو پیش کیا گیا. اس مقدمے میں بیت اللہ محسوس سمیت 7 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا, جن کے بارے میں خفیہ اداروں کا کہنا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں. سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے باہر خودکش حملے میں ہلاک ہو گئی تھیں. قانونی ماہرین کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کسی بھی مقدمے کا فیصلہ چند ہفتوں میں ہونا ضروری ہے. سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو جیسی اہم شخصیت کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ تقریباً 10 سال کے بعد سنایا گیا ہے, جس کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عام آدمی کو حصول انصاف کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
بینظیر بھٹو کے قتل کیس کے فیصلے پر ہی گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ ہیں لندن میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی واجد شمس الحسن. واجد شمس الحسن صاحب, سیربین میں اسٹوڈیو میں آنے کا بہت شکریہ. آپ سے ذرا دیر میں بات کرتے ہیں. پہلے سارمین آپ کو سنواتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے بینظیر بھٹو قتل کیس کے اس فیصلے پر خود پیپلز پارٹی کی کیا نظر ہے, ان کا کیا موقف ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ماہر قانون اور اس کیس میں پارٹی کی معاونت کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما سردار لطیف کھوسا سے بات کی اور ان سے اس فیصلے پر پارٹی کی رائے جاننا چاہی.
کینن ہمیں مایوسی ہوئی ہے. سعد سعود کو تو 17 سال کی سزا ہوئی ہے اور خورم جو ایس پی ہے ان کو بھی 17 سال سزا ہوئی ہے ان کو, لیکن جنرل پرویز مشرف وہ مفرور ہے اور اسے مفرور مجرم قرار دے دیا گیا ہے.
آپ نے یہ کہا کہ اس فیصلے سے پیپلز پارٹی کو مایوسی ہوئی ہے, لیکن جن ملزمان کو بری کیا گیا ہے اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا پیپلز پارٹی اس فیصلے کو چیلنج کرے گی یا آپ فیصلے سے مطمئن تو نہیں نظر آ رہے نا؟
جی بالکل مطمئن نہیں ہے, ہم اس کو بالکل چیلنج کریں گے. فیصلے کی نقل ہمیں نہیں ملی ہے. یقیناً یہ پارٹی جو ہے اس پر غور و خوض کرے گی اور اس کے بعد ہم اس میں اپیل میں جائیں گے. جن کو بری کیا گیا ہے, دیکھیے وہ لوگ ہیں جن کو اس مدرسے سے پکڑا گیا ہے, جن کو پناہ دینے والے بھی بری کر دیے گئے ہیں, اور یہ وہ شواہد تھے جو مشرف نے اکٹھے کیے تھے. یعنی یہ 27 دسمبر 2007 والے, یہ اس وقت جنرل پرویز مشرف امپاورڈ تھے, یہ انویسٹیگیشن جو تھیں بیسکلی ان کی تھیں, یہ جو ٹیپ چلائی گئی تھی یہ بھی انہی کے جو تھے آرمی کے اس وقت اسپوکس مین, انہوں نے چلائی تھی, اور پھر یہ جو ان لوگوں کو گرفتار کر کے شواہد اکٹھے کیے یہ بھی اس وقت کی جو پولیس تھی اور اس وقت کی جو حکومت تھی. بدقسمتی یہ ہوتی ہے جب اتنا بڑا سانحہ ہو جائے تو پھر اگر حکومت خود اس میں ملوث ہو تو وہ ایسے کمزور قسم کے شواہد کی بنیاد پر وہ اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں کہ چلے عدالت میں تو اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا, کیونکہ انہیں علم ہے کہ انہوں نے وہ کمزوریاں اس میں رکھ دی ہیں پروسیکیوشن میں جس کی بنیاد پر وہ عدالتی تقاضوں پر اتر نہ پائے اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے. تو یہ جب بدقسمتی سے اگر صدر پاکستان اس وقت جو آل پاورفل آرمی کے ڈکٹیٹر سے یعنی ادھر سے بندی میں تھے, تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ کوئی جو ہے انصاف کسی کو مل پائے گا اگر وہ خود براہ راست انڈیویجول طور پر جنرل پرویز مشرف اس میں ملوث پائے گئے.
کھوسا صاحب, آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ انہی گراؤنڈز پہ شاید آگے جا کے چیلنج کریں گے اس فیصلے کو کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کیوں سزا نہیں ہوئی.
سزا تو اس کو ہونی ہے, ابھی اس کے لیے بری تو نہیں کسی نے دیا. دیکھیے وہ تو ڈارمنٹ کر دیا, ان کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنے کے بعد جب بھی وہ پکڑے جائیں گے, اب ریڈ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, اگر وہ کرتے ہیں اور ان کو کٹہرے میں لاتے ہیں عدالت کے سامنے تو ان بنیادوں پر ان کو تو سزا ہوگی, یقینی بات ہے. کیونکہ اگر سعد سعود کو یعنی جو ڈی پی او ہے اس کو ہو سکتی ہے,
اور ایس پی خورم شہزاد کو ہو سکتی ہے. تو انہوں نے جو پولیس والے ہیڈ تھے وہاں, انہوں نے یقینی بات ہے کوئی ان کا اپنی تو ذاتی پرخاش نہیں دی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ.
خوزہ صاحب, اس فیصلے میں اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی بیوی کے مرڈر پر, ان کی ٹیم آئی, انہوں نے یہاں پہ تحقیقات کی, پھر ایک رپورٹ اس پہ آئی, اس رپورٹ کی کوئی ریفلیکشن یا کردار نظر آ رہا ہے اس فیصلے میں آپ؟
جی فیصلہ تو ابھی ملے گا تو دیکھیں گے نا جی, لیکن اس میں یہ آئیڈینٹی فائل نہیں تھا, نہ ان کا یہ دائرہ اختیار تھا, نہ ٹرمز آف ریفرنس میں تھا کہ ملزم کون ہیں. انہوں نے بھی یہ شائبہ کیا کہ نہ تو ان کو تحفظ دیا گیا, پروٹیکشن دیا گیا, نہ ان کو سیکیورٹی جو ان کی بطور سابقہ وزیر اعظم کی ہونا چاہیے تھی وہ دی گئی.
اس فیصلے کے آنے میں دیر کیوں لگی؟ آپ کے دور حکومت میں یہ فیصلہ کیوں نہ ہو سکا؟
ہوا یہ کہ 27 گواہ پہلے ہوئے, مشرف اس وقت جنرل پرویز مشرف مفرور سے, اب ان کی ابسنشیا میں یہ ٹرائل شروع ہو گیا, 27 پروسیکیوشن وٹنسز ہو گئے, جنرل صاحب جو ہے نمودار ہو گئے, جنرل صاحب جو ایگزمپشن مل گئی پھر سے انہوں نے کہا زیرو سے شروع کریں, اب ساروں پر پھر سے فرض جرم لگائے, ان 27 گواہوں کو پھر سے طلب کریں, تو یہ ایک سسٹینڈ پیٹرن بدقسمتی سے تھا جس میں ڈیلے کرنے کا جو ہے ایک ڈیوائس اڈاپٹ کی گئی ملزمان کی جانب سے اور ان کی جانب سے جو اس کو سوالت دینا چاہتے تھے. ظاہر ہے چونکہ یہ عدلیہ کے تابع تھا, حکومت ہماری ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں کچھ نہ کر سکے, تو وہ یہ اس طرح قانون کی منہ شکافیوں سے وہ جو ہے سوالت کرتے کرتے یہاں تک معاملہ پہنچا, اور پھر جس طرح سے جنرل پرویز مشرف کو نثار علی خان جو انٹیریئر منسٹر تھے جس طرح سے انہوں نے اس کو راہ فرار دی, جس طرح سے بھیجا, وہ بھی ایک اپنی نوعیت کی چیز ہے کہ انہوں نے شام کو پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جنرل پرویز مشرف از فری فرام آر سائڈ اینڈ ہی کین گو ویئر ایور ہی وانٹس.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے رہنما ماہر قانون سردار لطیف کھوسہ. ہم نے اس مقدمے کے مرکزی ملزم سابق فوجی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف سے بھی کئی بار رابطے کی کوشش کی تاکہ ان کا موقف معلوم کیا جا سکے, لیکن وہ بات کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. لندن میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن لندن میں جلا وطنی کے وقت بینظیر بھٹو کے کافی قریب رہے, اور ان کے سیکیورٹی خدشات اور پھر اس بارے میں ان کو کرائی گئی یقین دہانیوں کے عینی شاہد بھی ہیں. واجد شمس الحسن صاحب, سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ بتائیے کہ سیکیورٹی خدشات کیا تھے بینظیر بھٹو کو اور کس سے تھے؟ جس طرح آپ نے سردار لطیف کھوسہ کو بھی سنا, وہ بھی بار بار انہی سیکیورٹی خدشات کا اظہار کر رہے تھے. آپ چونکہ عینی شاہد ہیں کئی واقعات کے اور کئی میٹنگز کے.
عادل, میں آپ سے عرض کروں کہ سردار صاحب نے جو بات کہی وہ تو اپنی جگہ لیگل وغیرہ تھی, مگر میں تو ذرا پولیٹیکل سائڈ کی بات کروں. جس دن پہلی دفعہ جنرل پرویز مشرف کی محترمہ سے ملاقات ہوئی ابو دھابی میں, پہلی بات جب محترمہ واپس آئیں 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد, تو بڑی فیوریس تھیں. انہوں نے کہا کہ اتنی بدتمیزی کر رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ کو میں پاکستان نہیں آنے دوں گا, اور آپ پاکستان میں بہت ان پاپولر ہیں, آپ کو بڑے لوگ انہوں نے غلط فہمی میں رکھا ہوا ہے. محترمہ نے کہا کہ بیرومیٹر ہمارا یہی ہے کہ الیکشن لڑ لو, تو میرے ساتھ یونیفارم اتارو, الیکشن لڑ لو, فیصلہ ہو جائے گا کون پاپولر ہے کون ان پاپولر ہے. کہنے آخر وقت تک وہ یہی کہتا رہا کہ میں پاکستان میں آپ کو آنے نہیں دوں گا, آپ کی سیکورٹی نہیں ہوگی, آپ کی پارٹی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے, آپ PMLQ جو کہ مشرف کی پارٹی تھی اس کی بی ٹیم بن کر آپ الیکشن لڑے, مگر الیکشن میں میں آپ کو حصہ نہیں لینے دوں گا. یہ سب چیزیں کلیئر تھیں, اور یہ موقف جو تھا نہ آنے والا, یہ اس کا ہمیں پہلے دن سے آخر وقت تک رہا, اور اس دوران میں اس نے مختلف ذرائع سے اپنے آپ بھی ڈائریکٹلی محترمہ کو تھریٹ بھی کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی خود ہی کریں رسپانسبل ہوں گی, آپ کو بڑی تھریٹس ہیں اور اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے, سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہ ساری چیزیں اس نے تھرو آؤٹ, یعنی کہ آپ سمجھے 2007 پورے تھرو آؤٹ 2007 میں اسی معاملے پر اس کی سوئی اٹکی رہی کہ آپ کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, آپ کی جان خطرے میں رہے گی, اور آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر پاکستان آنے کا فیصلہ.
واجد شمس الحسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر بھی خطرات تھے, وہ اس کے باوجود کیوں پھر پاکستان گئیں, کیوں وہ مجبور ہوئیں, اس پہ واجد شمس الحسن سے گفتگو جاری رکھیں گے. لیکن بار بار یہ بھی کہا جاتا رہا کہ بینظیر بھٹو کے کچھ قریبی ساتھی گاڑی میں جس وقت ان کا قتل کیا گیا, خودکش دھماکہ ہوا, وہ ان کے ساتھ ہی موجود تھے. ان کا ورژن, ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ وہ آپ کو سنواتے ہیں. ناہید خان جو ہیں وہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کافی قریبی ساتھی رہی ہیں. سامعین, 27 دسمبر 2017 کو راولپنڈی میں لیاقت باغ کے جلسے میں بینظیر بھٹو پر ہونے والے جان لیوا حملے کے وقت ان کی قریبی ساتھی ناہید خان ان کے ساتھ گاڑی میں موجود تھیں. ہماری ساتھی ہنا سعید نے ناہید خان سے خصوصی گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ سیکیورٹی خدشات ہونے کے باوجود بینظیر بھٹو کو گاڑی سے باہر نکلنے سے کیوں نہیں روکا گیا.
وہ لیڈر تھی نا, ہم اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تھے. وہ لیڈر تھی, ان کو ایک دفعہ, دو دفعہ, چار دفعہ, ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ ان کو ریکویسٹ کی گئی, لیکن انہوں نے جو ہمارے ساتھ انہوں نے جھگڑے کیے نا, وہ یہ کہتی تھیں کہ بہتر ہے میں بھی پالیٹکس چھوڑ دیتی ہوں اور تم لوگ بھی چھوڑ دو, میں یہ بزدلوں والی پالیٹکس نہیں کر سکتی. یہ لوگ جو مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ کہیں گے کہ ہماری لیڈر اتنی بزدل ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں صبح سے شام تک اور یہ ہمیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاتی, تو میں یہ نہیں کر سکتی.
جب وہ جلسے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھی تو کیا انہوں نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟
انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کس کیا اور انہوں نے کہا ایم سو ایکسائٹیڈ, بہت زیادہ جلسے سے خوش تھی. صفدر عباسی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, صفدر نے کہا کہ بی بی تھوڑا سا کریڈٹ آج مجھے بھی دیں, تو کہتی ہیں کہ نو صفدر, ٹوڈے انٹائر کریڈٹ گوز ٹو ناہید, اور پھر مجھے کس کیا اور پھر میں نے ان کو واپس کس کیا. پھر سے جب لوگ بہت نعرے لگا رہے تھے بہت, تو صفدر کو مائک خود پکڑایا, ڈرائیور کو کہا کہ میگا فون دو, گاڑی میں ہم ہمیشہ رکھتے تھے کہیں اسپیچ کرنی ہو کچھ, میگا فون پکڑا کے صفدر کو کہا صفدر ہاؤ اباؤٹ سم ناراز, انگریزی اردو مکس بول رہے تھے, اور صفدر کو مائک پکڑایا اور جی اے بھٹو کے نعرے لگاتے لگاتے خود لگا رہی تھی نعرے کھڑی. لوگ وزیر اعظم بے نظیر, جی اے بھٹو, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ, وہ نعرے خود ان کی آواز ہم نیچے سن سکتے تھے.
کیا اس دن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی غیر معمولی بات کی؟
اسٹیج پہ گئی ہیں مسلسل, وہ سامنے دیکھتی ہیں, پھر ایک دم انہوں نے مجھے نا اشارہ کیا نا کہ میری بات سنو. میں جب ان کے قریب آئی تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ سامنے دیکھ کے کہ تم سامنے وہ بٹوین دوز ٹو ٹریز تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی بلیک تھنگ؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک دم دیکھا, میں نے کہا بی بی وچ ٹریز؟ تو انہوں نے مجھے دونوں درختوں کا اشارہ دیا. میں نے وہاں دیکھا, میں نے کہا کہ بی بی مجھے تو آئی کینوٹ سی اینی تھنگ. تو کہنے لگیں کہ اچھا, مخدوم صاحب نے بھی مجھے یہی کہا ہے کہ دیر از نتھنگ اوور دیر, یو آر آلسو ٹیلنگ دا سیم تھنگ. اب میں فیل کرتی ہوں کہ ان کی کوئی, ان کو کچھ نظر آ رہا تھا.
آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اس کیس کی صحیح سے پیروی کی؟
سمجھتی ہوں کہ جتنا بڑا ظلم پیپلز پارٹی نے کی حکومت میں کیا گیا ہے نا بی بی کے مرڈر کے ساتھ, شاید کوئی اور ہوتا تو اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا. ان کو صرف اپنی حکومت بچانے سے تھی. دیکھیں, آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بی بی کی شہادت کے نتیجے میں بنے, ان کی کوئی کریڈینشیل نہیں تھے پریزیڈنٹ بننے کے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں بی بی کے خون کے اس میں, اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے نہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بننا تھا. جتنا زیادہ ان لوگوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ, تمام ایجنسیاں ان کے انڈر تھیں, انہوں نے کسی بھی طرح بی بی کی انویسٹیگیشن نہیں کروائی.
پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ جو گرفتار ملزمان ہیں وہ صرف فرنٹ مین ہیں, اصل قاتل کوئی اور ہے.
تو قاتل ڈھونڈے نا کون ہے,
تو اصل قاتل کون ہے؟
بات یہ کہ زرداری صاحب بھی فرماتے تھے جب بھی بی بی کی برسی ہوتی تھی, مجھے پتا ہے قاتل کون ہے.
یہ تھیں پیپلز پارٹی کی رہنما ناہید خان. واجد شمس الحسن صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. سیکیورٹی خدشات کا اظہار جو بی بی نے کیا تھا, وہ کن سے کیا تھا اور کیا یقین دہانیاں اور کس لیول پر یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں ان کو؟
عادل, ہر لیول پر کیا تھا. جو لوگ ان کے درمیان میں پڑے تھے برطانیہ کے اور امریکہ کے, ان لوگوں سے بھی کہا تھا. 3 اکتوبر کی رات, 2007 کی رات کو ان کی 1.5 گھنٹے تک کونڈیلیزا رائے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات ہوئی تھی.
آپ کی موجودگی میں؟
جی, میری موجودگی میں بات ہوئی تھی اور ٹیلیفون بات ہوئی تھی. اور انہوں نے ہمیشہ, ان کا اسٹائل یہ تھا کہ جب وہ بات کرتی تھیں کسی سے, اور کوئی ریکارڈنگ کا میتھڈ نہیں ہوتا تھا, تو کہتی تھیں کاغذ پینسل میں لے ہوتی تھی, وہ میں لکھتا رہتا تھا, تو انہوں ریپیٹ کرتی تھیں وہ. تو انہوں نے بتلایا کونڈیلیزا رائس کو کہ مشرف جو ہے بڑا جھوٹا آدمی ہے, اس کی بات کا یقین نہیں کیجیے گا, وہ ایک بات کرتا ہے دوسرے ولے میں بدل جاتا ہے. اس نے مجھ سے سیکورٹی کی بات کی, میری سیکورٹی کی کوئی انتظام نہیں کرنے کا وہ کہتا, کہتا میں آپ کے رسپانسبل نہیں ہوں گا سیکورٹی کا, آپ کی جان کی حفاظت میں نہیں کر سکتا.
بھائی صاحب, ان کا جواب کیا تھا
کونڈیلیزا رائس کا؟ جواب یہ تھا کہ اچھا, نہیں, اس کا ایک بیک گراؤنڈ عادل یہ بھی ہے کہ دوسرے دن محترمہ جو ہے دس بجے اناؤنس 12 بجے اناؤنس کر رہی تھیں واپس جانے کا پروگرام اپنا, اور پارلیمنٹری ان کے جو ممبر تھے پارلیمنٹ کے ان سے ریزگنیشن کروا رہی تھیں, جس کی وجہ سے مشرف پریشان ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے کنڈلیزا رائس سے بات کی تھی اور اس کی تحت وہ کنڈلیزا رائس نے ٹیلی فون کیا تھا. تو محترمہ نے یہ سب جب باتیں کیں, پھر اس یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ایمنسٹی دیں گے وہ بھی نہیں آئی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو واپس آنے دیں گے, اس کا بھی کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہوا. پھر کنڈلیزا رائس نے کہا کہ سب رات کو ہو جائے گا, آپ مجھے ٹائم دیجیے, 10 بجے آپ کی میٹنگ ہے, میں 10 بجے سے پہلے آپ کو جواب دوں گی. اور واقعی میں ان کا جواب آیا, اور جس پر محترمہ نے کہا کہ دیکھیے مجھے اس کی باتوں کا یقین نہیں ہے, میں اس دوران میں وہ جو نینارو کہلا جاتا ہے بدنام زمانہ NRO جو ہے اس کا ڈرافٹ آ گیا تھا اپروول کیا ہوا دونوں پارٹیز کی طرف سے.
جس پر واجد صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. سامعین سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ناجز ظفر.
کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم میں ہونے والے سیریز کے چوتھے ون ڈے انٹرنیشنل میں انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو 376 رنز کا ٹارگٹ دیا. ایم ایس دھونی کا یہ 300 ون ڈے انٹرنیشنل ہے, جس کے بعد کمار سنگاکارا کے بعد 300 کلب میں شامل ہونے والے وہ دوسرے وکٹ کیپر بیٹسمین بن گئے ہیں. آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری کی ہے. اظہر علی ٹاپ 10 میں جگہ بنانے والے واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں. اظہر علی کا 769 پوائنٹس کے ساتھ ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں 7 نمبر ہے. بیٹنگ میں پہلا نمبر آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ اور دوسرا نمبر انگلینڈ کے جو روٹ کا ہے. انڈیا کے پجارا چوتھے اور وراٹ کوہلی 5 نمبر پر قائم ہیں. ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین کرس گیل نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہو. 37 بیٹسمین نے مذاقن یہ تک کہا کہ وہ اگلے ہفتے لارڈز میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. کرس گیل نے ستمبر 2014 سے اب تک کوئی ٹیسٹ نہیں کھیلا. یو ایس اوپن میں ماریا شراپووا اور ٹومیا بیبوس کو ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. شراپووا نے اپنی حریف کو 6-7 6-4 اور 6-1 سے شکست دی. 2006 کی یو ایس اوپن چیمپئن کا اگلا مقابلہ امریکن وائلڈ کارڈ صوفیا کینن سے ہوگا. یو ایس اوپن کے مردوں کے مقابلوں میں برطانیہ کے کائل ایڈمنڈ نے امریکہ کے سٹیو جانسن کو 7-5 6-2 اور 7-6 سے شکست دے کر تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا. کائل ایڈمنڈ کا اگلا مقابلہ 18 کینیڈین کھلاڑی ڈینس شپوفلوف سے ہوگا, جو فرانس کے جو ولفریڈ کو ہرا کر اپسیٹ کر چکے ہیں. انگلینڈ نے لارڈز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف تیسرے اور فیصلہ کن ٹیسٹ کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے. ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. تیسرا ٹیسٹ 7 ستمبر کو شروع ہوگا. پاکستان میں اکتوبر کے آخری ہفتے میں نیشنل جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا آغاز اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. ملک بھر سے 15 ٹیمیں چیمپئن شپ میں حصہ لیں گی, جن میں آرمی نیوی واپٹا پولیس اور ایئر فورس وغیرہ شامل ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے ناجز ظفر سے. سامعین سیربین میں آج کا بڑا موضوع ہے, اہم موضوع ہے, بینظیر بھٹو کا مقدمہ قتل. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 5 مرکزی ملزمان کو بری کیا ہے. پرویز مشرف کو سابق فوجی صدر کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے. پولیس افسران کو سزا ہوئی ہے. اس پر سیربین میں آگے بات کریں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے.
پاکستان میں ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں نامزد پانچ ملزمان کو بری جبکہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق میانمار میں پرتشدد واقعات کے بعد ایک ہفتے میں تقریباً 27,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا ہے کہ عراق کی افواج نے تل آفار کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی میں آج ایک عمارت گرنے سے 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام نے ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکوں کے بعد خارج ہونے والے دھوئیں کو خطرناک قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق افغانستان میں 11,000 امریکی فوجی موجود ہیں جبکہ مزید 4,000 فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سامعین، بینظیر بھٹو قتل کیس کا فیصلہ آج سربین کا اہم موضوع ہے۔ اس فیصلے کے سیاسی مضمرات اور اثرات پر میں نے سینئر صحافی اور بینظیر بھٹو کے قتل پر لکھی گئی کتاب قاتل کون کے مصنف سہیل وڑائی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں اس فیصلے کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں۔
فوری سیاسی اثرات نکلنے کا تو امکان نہیں ہے، لیکن ایک جو مجموعی مایوسی ہے پاکستان میں اس میں ضرور اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے جتنے اس طرح کے قتل ہوئے ان میں کبھی بھی لوگوں کی یہ اطمینان نہیں ہوا کہ انصاف ہوا ہے، اور 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا ہے اور اس میں بھی جو غفلت کا مرتکب قرار پانے والے پولیس والے ہیں ان کو سزا دی گئی ہے، اور جو کیس بنایا گیا تھا ایف آئی آر کے مطابق اور جو تفتیش کی گئی تھی اس میں جن لوگوں کو ملزم گردانا گیا تھا، جن کو سہولت کار قرار دیا گیا تھا، وہ سارے لوگ جو ہیں شکوک اور شبہات کی بنیاد پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس لیے جو عوامی مایوسی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا اور اس طرح کے قتل ہمیشہ پراسرار رہ جاتے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔
سہیل وڑائی صاحب، اس فیصلے کا آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا اور سیاسی ماحول پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کارکردگی بھی اس بارے میں کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہے کہ وہ اس کا کوئی کریڈٹ لے سکیں، بلکہ انہیں بھی اس کا ڈسکریڈٹ ہی ملا کہ وہ کوئی اس معاملے کو ریزالو نہیں کر سکے۔ اگرچہ انہوں نے یونائٹیڈ نیشن کمیشن رپورٹ تو بنوا لی اور پارلیمنٹ میں اس کو پاس بھی کر دیا تھا، رپورٹ بھی آ گئی، لیکن بعض انہوں نے خود ہی اس کے اوپر اعتراضات لگا دیے اور اس رپورٹ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر دی جس سے وہ رپورٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ سیاسی فائدہ تو بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ان کا یہ بیانیہ کہ ان کو انصاف نہیں ملا، یہ وہ ضرور اس میں اپنا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن شاید پنجاب میں اس کی کوئی زیادہ سنوائی نہ ہو اس بیان میں۔
آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ عوامی مایوسی سے اس میں اضافہ ہوگا، تو وہ اگر عوامی مایوسی اس میں بدل سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حق میں سیاسی ہمدردی سمپتی کا ایک فیکٹر آ جائے؟
میرا خیال ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے حق میں پنجاب میں تو اس کے ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن جو مجموعی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پرسنالٹیز ہیں ان کے قتل کا مہمہ حل نہیں ہوتا، تو یہ ایک اور مہمے میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تفتیش ہو چکی ہے، ایک ایک نام کا پتہ ہے، سب جتنے لوگ انوالو ہیں ان کا پتہ ہے، تفتیشی ایجنسیوں کا اور عدالت کے اندر جنہوں نے گواہی دینی تھی، میرا خیال ہے کہ ان کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان کی ان ایجنسیوں کی جنہوں نے یہ تفتیش کی اور وہ نام فائنل کیے تھے اور ان کے بارے میں سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے، عدالت میں وہ کیوں نہیں ثابت کر سکے، اس کا انہیں جواب دینا چاہیے۔
یہ تھے سینئر صحافی سہیل وڑائچ۔ سامعین، ایک بار پھر بات کریں گے لندن میں سابق ہائی کمشنر واجد شمس الحسن سے۔ واجد شمس الحسن صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ جب بینظیر بھٹو کی بات ہوئی امریکی وزیر خارجہ سے انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائی تھیں، وہ کیا تھیں؟
محترمہ نے جب یہ کونڈولیزا رائس سے یہ کہا کہ مجھے اپنی سیکورٹی کا بڑا خدشہ ہے، مجھے لوگوں نے وارن کیا ہے، مختلف ممالک نے وارن کیا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، تو کونڈولیزا رائس نے کہا اور مشرف جو ہے وہ میری سیکورٹی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ اس نے کوئی انڈرسٹینڈنگ دی ہے۔
ٹھیک،
جس پر کنٹری رائس نے جواب دیا کہ آپ اس کی پرواہ پریشان نہ ہوں، وہ میں اس کا خیال کروں گی، میں انڈر رائٹ کرتی ہوں، میری ایمبیسڈر جو ہے نینسی پاول جو ہیں وہ میری پرسنل دوست ہیں، ان کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے وہاں، اور آپ ان سے 24 گھنٹے ان سے رابطے میں رہ سکتی ہیں، وہ آپ سے رابطے میں رہ سکتی ہیں، آپ کو جہاں بھی کوئی شک و شبہ ہو، خدشہ ہو، آپ ان سے رجوع کیجیے اور وہ میری متوجہ کرائیں گی مجھے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، مگر میں آپ بتلاؤں سب سے بڑی بات جو تھی
جی،
جنرل کیانی صاحب جو کہ ہماری فوج کے سربراہ تھے، وہ اکثر و بیشتر لندن آتے رہا کرتے تھے مختلف میٹنگز کے لیے
جی،
اور ان سے بے تکلفی سے بات ہوتی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ چین اسموکر تھے سگریٹ کے، اور میں سگار، اور اکثر و بیشتر آپ کو دی اسموکنگ الاؤڈ نہیں، تو ہم دونوں ایک جگہ ایسی جا کر بیٹھ جاتے تھے جہاں ہم دو تین گھنٹے ہم پیا کرتے تھے سگار اور سگریٹ۔ تو اس دوران میں نے ایک دن پوچھا جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بڑے افسوس سے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے کسی کو آپ پکڑ سکتے ہیں جب آپ ایویڈنس کو ڈسٹروائے کر دیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ مشرف صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ اسلام آباد میں ہوا تھا، جو جس برج پر اڑایا گیا تھا،
بالکل
انہوں نے کہا اس پر حملہ ہوا، اس کو کہنے کا اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ آپ کو جو جائے حادثے کو آپ کارڈن آف کر دیتے ہیں، آپ سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس پہ کوئی مر جائے تو آپ کارڈن آف کر دیتے ہیں، لندن میں آپ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کارڈن آف کر دینا چاہیے تھا، وہ کارڈن آف نہیں ہوا، کراچی میں کارڈن آف نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں اگر میں نے جنرل مشرف کے قاتلوں کو، جو قاتل کرنے والے تھے، ان کو ایک ٹیلی فون چپ سے پکڑا تھا جو کہ ڈسکور کیا تھا جائے واردات سے
جی،
اس چپ سے ہم پہنچ گئے تھے ان لوگوں کے جنہوں کو بعد میں پھانسی بھی ہو گئی۔ تو اس سے انہوں کا ایسے ہی آپ دیکھیں کراچی میں انسٹنٹلی آپ واش ہو گئی، اور یہ بالکل عادل، اگر آپ انویسٹیگیشن کرائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ فائر بریگیڈ واش کرنے کے لیے پہلے پہنچ گئے تھے، ایمبولینسز بعد میں پہنچی تھیں زخمیوں کو لے جانے کے لیے
جی، یہ کارساز کی آپ بات کر رہے ہیں،
راولپنڈی میں یہ ہوا، انسٹنٹلی ہو گیا، ود ان منٹس وائٹ واش ہو گیا بالکل ہاؤس ان کو وہ جو۔
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں واجد شمس الحسن صاحب کے پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل کیانی نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جگہ دھونا جو تھی وہ کریمنل
نیگلیجنس تھی، کسی انویسٹیگیشن آپ جب جائے واردات کو صاف کر دیں تو آپ کو ایویڈینس کہاں ملے گا؟ آپ دیکھیں نا پکچروں میں نہیں دیکھتے کہ لوگ فورنسک ایویڈینس لیتے رہتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، فنگر پرنٹ، یعنی کوئی چیز ایسی کر نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ نے فوراً اس فوراً آپ
وہ کنواں کو آپ نے
دھلوایا نہیں، بلکہ بالکل سمندر وہ فائر بریٹینڈر کے ان کے جو ہاؤس ہوتے ہیں۔
واجد شمس الحسن صاحب یہی اسی چیز کا ذکر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں، اس میں بھی ہے۔ یہ بتائیے، واپس آتے ہیں یقین دہانی کی طرف، امریکہ کی اس یقین دہانی کا وزیر خارجہ کا کیا ہوا؟ کیا اس کے بعد آپ کی یا پیپلز پارٹی کے حکام سے ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، ہم ذمہ دار ہیں؟
جی محترمہ کی بات ہوئی، میری بات نہیں ہوئی، محترمہ کی بات ہوئی، بلکہ میں آپ بتاؤں جب کراچی والا
نہیں، محترمہ کے قتل کے بعد
نہیں، میں آپ پہلے کہتا ہوں
جی،
کراچی کا کارساز کے حادثے کے بعد جو وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد محترمہ سے میری بات ہوئی، بڑی لمبی بات ہوئی، تو محترمہ نے فرمایا کہ واجد بھائی مجھے انہوں نے محسوس کر دیا ہے، مجھے تو میرے گھر میں جنرل مشرف نے بند کر دیا ہے، رینجرز کو لگا دیا ہے چاروں طرف، اور میں اب نکل نہیں سکتی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس حادثے کے بعد ڈر جاؤں گی اور کیمپین کے لیے نہیں نکلوں گی
جی،
مگر میں نکلوں گی، میں ڈیفائی کروں گی، میں ایک روز دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد میں باہر نکلوں گی، اور واقعی میں باہر نکلی تھیں۔ مگر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، میری بات ہوئی تھی، نینسی پاول سے بھی بات ہوئی تھی، میں نے ان کو بتلایا کہ یہ ہوا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کراچی میں بھی عادل اگر آپ دیکھیں
جی،
پولیس جو لگائی گئی تھی ان کے کنٹینر کے قریب آپ کو پولیس نظر نہیں آئے گی، جیمر دونوں جگہ کراچی میں بھی فیل ہو گئے اور راولپنڈی میں فیل ہو گئے، تو کس قسم کی سیکورٹی پرووائڈ کی تھی؟ اور راولپنڈی میں بھی اگر آپ، جب میں نے تو یہاں لندن میں بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ لوگ، پولیس کا نام نہیں تھا، لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ دوڑ رہے تھے
جی،
اور یہ جو الاؤ کیا تھا
جی۔ واجد شمس الحسن صاحب یہ بتائیے کہ چلے یہ جنرل پرویز مشرف اس وقت حکمران بھی تھے، بہت سی چیزوں کے وہ دیکھ بھی رہے تھے، ان کو یو این کمیشن رپورٹ میں بھی ان کا نام آیا جی, ان سے کچھ سوالات اٹھا گئے, لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پھر آئی, انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو کیوں جانے دیا, کٹہرے میں کیوں نہیں لے کے آئے, کیا ہوا وہ؟
آپ یہ سوال مجھ سے کہیں کہ بھٹو صاحب نے جنرل یحیٰ خان کو کیوں نہیں سزا دی, کیوں نہیں اس کا کورٹ مارشل کیا, کیوں نہیں اس کو ٹریزن کی سزا دی؟ اس کا سمپل سا جواب ابھی آیا ہے کہ نکسن نے بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی اس نے ہمارا چائنا اور پاکستان کے, چائنا اور امریکہ کو لانے میں بڑا قریب کی رول ادا کیا تھا, اس کو رہنے دیں, تو چھوڑ دیا تھا.
تو سر مشرف صاحب کے معاملے میں زرداری صاحب سے کس نے ریکویسٹ کی ہوگی؟
دیکھیے اب یہ میں نہیں بتلا سکتا کس نے کی تھی, مگر ایسا ضرور ہوا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا نا سب کچھ, میاں نواز, پرائم منسٹر نواز شریف جو تھے وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے
جی,
کہ نواز مشرف صاحب کو وہ کہتے تھے میں تو اس کو بغاوت کی سزا دوں گا جی, میں کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ یہی چودھری نثار صاحب نے ان کا کیس پلیٹ کیا, پہلے کیا, اس کے بعد میں کیا, ناراضگی ہوئی دونوں پرائم منسٹر اور ان کے انٹیریئر منسٹر, اور فائنلی ان کو کورٹ سے پرمیشن مل گئی, وہ چلے گئے.
واجد شمس الحسن صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا, سیربین میں ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. سامعین حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس وقت ہوا چاہتا ہے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات کا.
پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. چلیے شروعات کرتے ہیں کرکٹ کی بات سے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ میں اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث کرکٹر شرجیل خان پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے. آئیے سنتے ہیں کہ کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے سامعین نے اس بارے میں کیا کہا.
میرا نام ندیم ظفر ہے, میں اسلام آباد سے ہوں. معاملہ پورا کر پورا عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. عوام کے سامنے صرف یہ ہے کہ شرجیل ملوث پائے گئے ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے. بکی کون تھا, کیا معاملات تھے, دیگر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں جو اسٹیبلش ہوئی ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, تاکہ ایک بندے کا تو یہ کام ہوتا نہیں, زیادہ لوگ اس میں ملوث ظاہر ہوتے ہیں. تو پوری کی پوری جو سٹوری ہے وہ سامنے آنی چاہیے, صرف یہ نہیں کہ شرجیل ملوث تھا اور اس پہ ہم نے بین لگا دی ہے.
میرا نام عرفانہ یاسر ہے اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. جیسے کہ شرجیل خان کے کو سزا سنائی گئی اور اس پر 5 سال کا بین لگایا گیا ہے, اس کے علاوہ سے 2.5 سال کے لیے تمام قسم کی کرکٹ سے معطل کر دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی سزاؤں سے جو ہمارے نئے بچے ہیں, جو نئے کرکٹرز ہیں, ان کے لیے ایک سبق ہوگا کہ اگر آپ کو اس قسم کی کوئی آفر آتی ہے یا آپ کسی اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کی آپ کو اس قدر سخت سزا بھی ملتی ہے.
شرجیل خان پر 5 سال کی پابندی عائد کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کی بھیجی گئی رائے تو سنی آپ نے. پاکستان میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے جانے کے بعد صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک سامع کا مسلم لیگ نون کے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے فکر مند ہونے پر پوچھا گیا سوال, سنتے ہیں.
جی میں نظام الدین جگلانی کھوچا ڈیرا غازی خان سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نااہل ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے, کیا وہ اپنے وعدے پورے کریں گے یا نہیں, یا ماضی کی طرح حکومتیں حکومت کر کے بھول جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کے جو بڑے وعدے ہیں وہ تعلیم اور بجلی کے ہیں, کیا وہ سب وعدے پورے کریں گے یا نہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا.
یہ تو تھے صبح پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان سے نظام الدین. اب یہ اگلا پیغام, اور یہ اگلا پیغام صبح سندھ سے ہے, اور ہمارے یہ سامع اپنے علاقے میں تعلیمی ادارے کی خستہ حالی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سہولیات نہ ہونے پر درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں.
میں چتر سنگھ دانا نے داندل گاؤں سمت ضلع تھر پارکر سے بات کر رہا ہوں. ہمارا مڈل اسکول جو ہے وہ کتنے سالوں سے ان کی مرمت نہیں ہے, ان کی مرمت کروائی جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کو ہماری گزارش ہے, ان میں فرنیچر نہیں ہے, ان میں کرسی ٹیچر کے لیے نہیں ہے, جوسی پوری میں اسکول ایک ہے لیکن ان میں کچھ نہیں ہے. یہ ہماری گزارش ہے, ان کا جلدی سے کام کروایا جائے. ٹیچر کے لیے کرسی نہیں, بچوں کے لیے فرنیچر نہیں, کوئی سہولت موجود نہیں.
تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل بتاتے ہوئے صبح سندھ کے ضلع تھروپارکر سے ہمارے انسامے کا پیغام تو سنا آپ نے. آئیے اب سامعین کے حکام والا کے لیے بھیجے گئے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں, اور صبح بلوچستان سے ایک سامع کا حکومت پاکستان سے اپنے علاقے میں پانی کی قلت کے مسئلے کے بارے میں بھیجی گئی شکایت سنتے ہیں.
میں سرفراز احمد جمالی دریجی لوہی سے بات کر رہا ہوں. میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ جو ہے اس کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے, مال مویشی سب مر چکے ہیں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے. یہاں لوگ تقریباً 20,000 کی آبادی بہت زیادہ پریشان ہے. پاکستان اور بلوچستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کو پانی کا انتظام کرنا.
اور یہ اگلا پیغام بھی صوبہ بلوچستان ہی سے ہے.
ہم ضلع خوشدار تحصیل آڑی سے بات کر رہا ہے. ہمارا علاقے میں بجلی کا سہولت ہے, نہ فون ٹاور کا سہولت ہے, نہ اسپتال کا, نہ روڈ کا کچھ سہولت ہے. وزیر وزیر اعظم شاید خاصان آباد سے گزارش ہے کہ ہمارا علاقے میں جلد سہولت فراہم کر.
سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے, تو جاتے جاتے ہمارے سامعین کی عید کے موقع پر بھیجی گئی مبارکبادیں.
میں راول پنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں. میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو دلی عید مبارک, اور ہمیں اس عید کی خوشیوں میں تمام اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے.
میرا نام حسن ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید مبارک.
اس کے ساتھ ہی صبح رحمت کو دیجئے اجازت اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275.
سامعین, آپ سن رہے تھے آپ کی بات. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ الطاف حسین کی گزشتہ برس 22 اگست کی تقریر پاکستان اور ایم کیو ایم کے آئین کے خلاف تھی, اور ان سے علیحدگی کا فیصلہ ان کا حتمی ہے. یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے بی بی سی اردو کی خصوصی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کرتے ہوئے کہی. جاوید سومرو نے ان سے پوچھا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح پاکستان کو کیسا ملک بنانا چاہتے تھے.
پاکستان جو ایک کثیر الجہتی ملک ہے, کثیر الاکائیوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ مشرقی پاکستان کو بھی لے لیں جو بعد میں بنگلہ دیش بنا, تو سکوت ڈھاکہ کے بعد تو جو ہمارے بدترین دشمن ہیں پاکستان کے, انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے دو قومی نظریے کو ختم کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, اپنی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ہے وہ کیا نظام ہوگا پاکستان میں, شاید اب تک ہم یہ طے نہیں کر سکے ہیں.
جناب صاحب, اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟
دیکھیں, اسی لیے میں نے کہا نا کہ اس ملک کے سافٹ ویئر کو ڈھونڈنا ہے, اور یہ منقسم پاکستانی قوم کو ایک قوم بنانا ہے. یعنی ملک ہے لیکن قوم نہیں ہے. اور جناب صاحب بھی تو یہی چاہتے تھے کہ بھائی یہ ایک اس معنوں میں جو سیکولرزم, ایک سیکولر پاکستان یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کی مذہب کی بنیاد پر, رنگ و نسل کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر, لسان یا زبان کی بنیاد پر, یا علاقے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے, کسی کے ساتھ کوئی تفریق اور امتیاز یا ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے 70 سالوں میں.
پاکستان کے بیشتر مذہبی رہنما جو ہیں اور بہت ساری بڑی پارٹیاں, وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پہ بنا تھا, سیکولرزم کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے.
مسلمانوں کی اکثریت تھی, اس بنیاد پہ اس وطن کا مطالبہ ضرور کیا گیا تھا. لیکن دیکھیں, پھر 1940 کی قرارداد تھوڑی سی مختلف تھی, اس کا اصل متن کچھ اور تھا. پھر 1947 میں اور 1946 سے پھر ایک پاکستان کو علیحدہ وطن کے طور پر جو ہے وہ اس کا مطالبہ شروع ہوا تھا, ورنہ آزاد خود مختار ریاستوں کی بات ہو رہی تھی, اور کہیں کل ہندوستان کے ساتھ ایک کانفیڈریشن کی بات بھی ہو رہی تھی, اور یا ایک فیڈریشن کی بات بھی ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر تاریخ میں بہت زیادہ جاؤں گا نا, تو شاید میں بھی الجھ جاؤں گا. اسی لیے اب ضرورت یہ کہ اس ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ان کا جو خواب تھا, آپ شاعر مشرق کو بھی لے لیں, علامہ اقبال بھی جس طرح کے پاکستان کا ویژن رکھتے ہیں, اس میں یہ کسی طور پر بھی مذہب کی بنیاد پر اسے کوئی ریاست نہیں بنانا تھا, یا ریاست اور مذہب کو آپس میں کہیں پر, ہاں جو بھی مذاہب ہیں لوگوں کے, وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور اپنی عبادات کر سکیں. اور 11 اگست کی قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر آپ سپیچ کو دیکھیں, جو 1947 میں ملک بننے سے پہلے 3 دن پہلے آئین کی بنیادی اسکیم اور خاکہ دے دیا, تو اس کا مطلب ہم تو قائد اعظم محمد علی جناح کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں.
تو جس حال میں آج پاکستان ہے, اور آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی اچھے حالات میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے ہم اس حالت میں پہنچے کیسے ہیں؟
مسلم لیگ کے بڑوں نے, آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑوں نے جب یہ پاکستان بنایا تھا تو اس میں مخلص لوگ بھی تھے, لیکن اس میں وہ مراد یافتہ طبقہ بھی تھا جس نے کوشش یہ کی روز اول سے کہ یہ جمہوری طریقے سے آزاد تو ہوا, لیکن بعد میں جمہوریت بھی اگر آئی تو نام کی جمہوریت آئی, اور وہ جمہوریت بھی شمولیتی شرکتی جمہوریت کبھی ثابت نہیں ہوئی جو لوگوں کے دروازے پر جمہوریت کو کنیکٹ کرتا اور لوگوں کو ان کی تقدیر کا مالک بناتا. جمہوریت اگر آئی بھی تو چند لوگوں کے ہاتھوں میں فیصلے رہے, اور انہوں نے جمہوریت کی آڑ میں بھی آمریت کو نافذ کیا.
جس جمہوریت کے آپ دعوے کر رہے ہیں اس حساب سے تو آپ کو مشرف صاحب کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا.
اگر کاش پاکستان میں میرے علاوہ ساری سیاسی جماعتیں جو دعویٰ کرتی ہیں اور انہوں نے ایسا نہیں کیا.
یہ کوئی جواز تو نہیں ہے؟
نہیں, میں جواز نہیں کر رہا, ٹو رانگز ڈو ناٹ میک ا رائٹ, میں کبھی اس بات کا دائی نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو وہ پھیرے بتا رہا ہوں, وہ جو پاکستان جس اس میں گھومتا رہا ہے 70 سالوں میں ایک ہی دائرے میں, ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکے, تو اس کا پروڈکٹ بھی, میں ایک چھوٹی جماعت ہوں, اگر میرے دونوں جمہوری تجربے بڑی جمہوری جماعتوں کے ساتھ تلخ ثابت ہوں, پیپلز پارٹی کے ساتھ تو جو مڈ 90s میں جو ہم نے حکومت بنائی تھی اتنا تلخ ترین تجربہ تھا کہ اس کے بعد یعنی جمہوریت پر سے آپ کا اعتبار ختم ہو جائے. اگر 90s کی دہائی میں یہ 4 تجربے ہوئے, 2 مرتبہ پی ایم ایل این کو ہٹایا گیا, 2 مرتبہ پیپلز پارٹی کو ہٹایا گیا, تو یہ دونوں ایک دوسرے کی حریف جماعتیں تھیں, لیکن انہوں نے کبھی جمہوریت بچانے کے لیے نہیں کہا, بلکہ انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیا کہ 90 دن کا چکا 58 جو بھی.
آپ کی جماعت میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہا؟
دیکھیں میری جماعت نے ان دونوں بڑی جماعتوں سے امیدیں وابستہ کی تھی کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں. ہم ایک نظریاتی جماعت تھے, لیکن ہم نے جب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہمارے تجربے رہے ہیں, تو دیکھیں انتخابات تو پی ایم ایل این نے بھی لڑا, پیپلز پارٹی نے بھی لڑا, جب مشرف صاحب نے ملک اقتدار پر قبضہ کیا تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بھی بائیکاٹ کر کے کوئی تحریکیں چلا دی ہوں, انہوں نے بھی
لیکن آپ گورنمنٹ میں شامل تھے نا.
دیکھیں
گورنمنٹ میں شامل ہونا ایک طرح سے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے
برابر, اس گورنمنٹ
میں شامل تھے,
لیکن اس گورنمنٹ میں
طاقتور طریقے سے جاوید
سومرو. میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, مشرف صاحب کو ہم نے صاف منع کیا تھا کہ ہم پی ایم ایل کیو کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا چاہتے ہیں مرکز میں بھی صوبے میں بھی, لیکن دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت ہمیں نہیں بنانی ہے. تو جب انہوں نے حکومت نہیں بنائی اور اپوزیشن میں بھی ہمیں شامل نہیں کیا انہوں نے, تو پھر ہم پی ایم ایل کیو کی طرف گئے, اور یہ ہمارا رائٹ تھا کہ جیسی بھی جمہوریت تھی جب الیکشن ہو گئے, اب وہ انتخابات اس کو تاریخ کچھ بھی کہے, وہ آمریت کی امبریلا میں وہ انتخابات ہوئے تھے, اور اس پر جو ہے وہ ریگنگ کے الزامات تھے, کنگز پارٹی آ گئی تھی, کیوں سب کچھ تھا, لیکن میرے خیال میں ہماری پہلی چوائس اس وقت بھی پیپلز پارٹی تھی, یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو سارا بلیم ہمیں نہ دیں,
تھوڑا سا
کچھ چیزیں کچھ بلیم میں لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن باقی یہ کہ جیسا رویہ باقی بڑی جمہوری قوتوں کا رہا, نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں کہیں ہمارا رد عمل بھی خالصتاً جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. بالکل, میں یہ تلخ حقیقت ہے اور اس کو پورے ملک کو اور ہمیں ماننا چاہیے.
تشدد آپ کی پارٹی کے تصور کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے, اور آپ کے گورنر, آپ کے میئر, آپ کے کارکنان پر مقدمات بے تحاشا ہیں, کچھ پر قتل کے مقدمات ہیں. ایک کارکن کو پھانسی کی سزا ہوئی, اس نے کنفیس کیا, اپنی ویڈیو جاری کی. تو یہ جو تشدد کا ایک رجحان رہا ہے آپ کی پارٹی میں, اس سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟
میں کہتا ہوں کہ میری پارٹی کا یہ تاثر ضرور بنایا گیا ہے, لیکن اور یہ میں مانتا ہوں کہ پرسیپشن از
نہیں, صرف پرسیپشن نہیں ہے نا آپ کے, تو
نہیں میں آپ کو ثابت کروں, پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ٹرائل اگر چند لوگ جن کے اوپر ثابت بھی شاذ و نادر ہوا ہے کہ ہاں یہ کسی طرح کے تشدد میں تھے, دیکھیں مقدمات بنانا سب سے آسان کام,
کنفیشنل سٹیٹمنٹس
کنفیشنل اسٹیٹمنٹ اگر عدالت میں
ثابت ہوئی چیز
نہیں, گنتی کے چند کے علاوہ لاکھوں کارکنوں کی جماعت, سب سے زیادہ آرگنائز پارٹی, ڈسپلن پارٹی.
اچھا تشدد کتنا ہوگا؟ چلے میں یہ مانتا ہوں اور سب مانیں گے آپ کی بہت پاپولر جماعت ہے کراچی میں, حیدرآباد میں اور شہروں میں, لیکن اس میں تشدد کا کتنا فیصد انصر ہوگا؟
اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کرنا ہی چاہتے ہیں نا, تو چلے میں آپ کی خاطر یہ کہہ دیتا ہوں کہ کراچی کے جرائم میں یا کراچی میں ہونے والے تشدد میں ایم کیو ایم کا حصہ, ایم کیو ایم کے نام سے تو 15% ہو سکتا ہے, لیکن ایم کیو ایم کے لوگ جو اس میں اگر ملوث رہے ہوں گے 100 میں سے, تو وہ 5% سے بھی زیادہ نہیں.
یہ بتائیں کہ آپ کا الطاف حسن صاحب سے کوئی رابطہ ہے؟
کوئی رابطہ نہیں ہے.
کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا, کیونکہ ایک لکیر وہاں سے کھینچی گئی تھی تو ہم نے بھی ایک لکیر کھینچ دی.
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان بظاہر الگ الگ ہیں, اصل میں وہ ایک ہی ہیں, اور صرف یہاں پر سیاست جاری رکھنے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی بات کی جا رہی ہے, ورنہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
دیکھیں اتنی کننگ اور اتنی شروڈ قسم کے سیاست کم از کم جو ایم کیو ایم کی متوسط طبقے کی قیادت اس وقت, ایم کیو ایم پاکستان کی جو قیادت آپ کے سامنے ہے, اس سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لندن سے جس طرح کے الزامات اور جس طرح کی مغلظات ہمارے لیے بکی گئی ہیں اور کہی گئی ہیں اور جس طرح کی دھمکیاں بھی ہمیں دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں, میرے خیال میں اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ اس کی سیاست کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ یہ پروپیگنڈا کرے گا تو وہ سروائیو کرے گا. اگر وہ یہ پروپیگنڈا نہ کرے اور ہمارے سر پر یہ تلوار لٹکا کے نہ رکھیں, تاکہ ہم بھی شعوری طور پر زیادہ سے زیادہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہم لندن سے الگ ہیں, میرے خیال میں جو بھی رابطے کے جدید قدیم ذرائع ہیں وہ ہمارے اداروں کی دسترس سے باہر نہیں ہیں, اور جو ہماری پالیسیز ہیں عدم تشدد کی, عدم تصادم کی, لوگوں کو با اختیار بنانے کی, اور یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی, اور ایک پلورلسٹک سوسائٹی قائم کرنے کی, ایک پاکستانی قوم بنانے کی جو یہ کثیر اللسانی اکائیاں یا ثقافتی یا علاقائی اکائیاں ان کو ملا کر, تو میرے خیال میں
کیا ڈاکٹر فاروق ستار یہ آج کیٹیگوریکلی کہیں گے کہ کبھی بھی فیوچر میں, مستقبل میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی پیچ اپ نہیں ہو سکتا؟
22 اگست کے ایک دل خراش واقعے کے بعد میں پوری زندگی بھر اس پر قائم رہوں گا, 23 اگست کو جو میں نے فیصلہ کیا, اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ میرے ساتھ رہیں گے.
ووٹر کراچی کا, حیدرآباد کا, میرپور خاص کا, سکھر کا, جہاں جہاں ایم کیو ایم کے ووٹرز ہیں, کیا وہ الطاف حسین صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے؟
آپ لکھ لیں 2018 کے انتخابات میں وہ اپنی یونٹی کے لیے ووٹ ڈالیں گے جہاں انہیں بڑا چنک نظر آ رہا ہے, اور وہ بھی شاید اسے بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھتے ہیں کہ بار بار وہ بھی امبیرس ہوتے تھے جو لندن سے جس طرح کی تقاریر ہوتی تھی یا نعرے ہوتے تھے, تو انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کمیونٹی کے لیے اگر یہ بنی تھی پارٹی تو کمیونٹی کے لیے اسے قائم رہنا چاہیے.
الطاف حسین صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں 2018 پر اس کے فیصلے کو چھوڑتا ہوں. انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا جو کنٹریبیوشن تھا, ایک مڈل کلاس امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے ایک تحریک بنائی, لوگوں نے انہیں عزت اور احترام دی, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ایسی باتوں کو ہم نے بھی ڈیفینڈ کیا جو ناقابل دفاع تھی, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو جو 11 جون کو اے پی ایم ایس او بنی تھی, جو 26 جولائی 1997 کو ایم کیو ایم بنی تھی, ہم اسی جذبے کے ساتھ لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی سوچ میں اگر کوئی فرق آیا ہے اور ایبریشن آیا ہے, وہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, کراچی کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ان کے ووٹرز کے لیے بھی نقصان دہ.
ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ تفصیلی انٹرویو آپ اتوار کے روز آج نیوز پر شام 6 بجے اور بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سامعین, آج ہمارا اہم موضوع تھا بینظیر بھٹو قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ, جس میں انہوں نے 2 پولیس اہلکاروں کو 17 برس کے قید کی سزا سنائی ہے. اس پر بھی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی اس وقت اس بارے میں تجزیے, تبصرے اور خبریں تازہ ترین, اس پہ پیپلز پارٹی کا ورژن بھی آ گیا ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری کی ٹویٹ میں یہ کہنا ہے کہ میری ماں کے قتل کے اصل قصوروار آزاد گھوم رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچے سامعین، آج پروگرام ایڈیٹر تھے عمر آفریدی، پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر پام ٹیلر، اسلام آباد میں اسرار الحق، عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں نامزد پانچ ملزمان کو بری، جبکہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے لوگر میں حکام کے مطابق ایک امریکی فضائی حملے میں کم از کم 11 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ حملے میں 2 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق میانمار میں پرتشدد واقعات کے بعد ایک ہفتے میں 27,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا ہے کہ عراق کی افواج نے تل آفار کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دنیا بھر سے تقریباً 20,00,000 افراد نے مکہ میں حج ادا کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا کے صنعتی شہر ممبئی میں آج ایک عمارت گرنے سے 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام نے کیمیکل پلانٹ میں دھماکوں سے